اسلامک ایسٹ ہاؤس۔ ہمارے ہاں تمام علماء اکرام کے تبلیغی بیانات، قرأت، نعتیں، قوالیاں، آڈیو ویڈیو کیسٹس اور سی ڈیز میں دستیاب ہیں۔ نیز خالی آڈیو ویڈیو کیسٹس اور سی ڈیز پرچون و ہول سیل ریٹ میں بازار سے رعایت خریدیں۔ اسلامک ایسٹ ہاؤس، دکان نمبر 1، پہلی منزل، مغل سرائے مارکیٹ، راجہ بازار، راولپنڈی۔ فون نمبر 5541854۔
لله رب العالمين، الحمد لله الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الآجال، فالقلوب عنده مخوية والسر عنده علانية، الحلال ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع والأمر ما قضى، الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله الرؤوف الرحيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: الدنيا كلها متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: الدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له، ولها يجمع من لا عقل له، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم۔ میرے بھائیو اور بہنوں، انسان اپنی مرضی سے نہ اس دنیا میں آتا ہے، نہ اپنی چاہت سے وہ زندہ رہتا ہے، نہ اپنے ارادے سے وہ موت کو گلے لگاتا ہے۔ آنے میں بھی کسی نے بھیجا ہے، آج تک زندہ ہیں، کسی اور کی چاہت ہے۔ ایک وقت آئے گا، مر جائیں گے، وہاں بھی اپنی کوئی خواہش اور ارادہ نہیں، کوئی اور ہے جو میری زندگی کے فیصلے کرتا ہے، کوئی اور ہے جو مجھے زمین کے اوپر سے اٹھا کر تہ خاک پہنچا دیتا ہے، کوئی اور ہے جو میری صبحیں اور شامیں، دن اور رات، خوشی اور غم، بیماری اور صحت، جوانی اور بڑھاپے، عروج اور زوال، عزت اور ذلت کے فیصلے کوئی اور کر رہا ہے۔ وہ کون ہے، اس کا پتہ کرنا سب سے پہلا علم اور سب سے پہلی ضرورت ہے۔ مجھے کس نے یہاں بھیج دیا، وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، میں تو نہیں چاہتا، پھر میں کیوں مرتا ہوں، پھر موت کے بعد کیا ہے، اندھیرا ہے، زندگی ختم ہے، یا کوئی اور بھی آگے کوئی چیز ہے۔ یہ انسان مرد ہو، عورت ہو، کالا ہو، گورا ہو، مالدار ہو، فقیر ہو، اس کی زندگی کا سب سے پہلا بنیادی سوال یہ ہے کہ اپنے خالق کا پتہ کرے اور اس سے معلوم کرے کہ مجھ سے کیا چاہتے ہو، اس سے معلوم کرے کہ میری زندگی کے سفر کا اختتام کیا ہے، میری منزل کیا ہے۔ مجھے کیا کرنا ہے، موت کے بعد میرے ساتھ کیا ہوتا ہے، خود موت کیا چیز ہے، اگر یہ علم نہ ملا اور اس پھر اس علم کے مطابق ہم نہ چلے تو ہم ناکام ہو جائیں گے۔ وہ کامیابی کیا ہے جس کو پاتے پاتے زندگیاں بیت جاتی ہیں؟ آج سب والدین اور اولاد، ان سب کے سامنے کامیابی کا صرف ایک نقشہ ہے۔ مجھے ایک خط آیا ایک لڑکے کا کہ میں نے فلاں جگہ امتحان دیا اور میں وہاں کامیاب نہیں ہوا، میری بھی کوئی زندگی ہے، میں ان ناکامیوں سے تنگ آ چکا ہوں۔ آج کی کامیابی اور ناکامی کا تصور کیا ہے اور کس طرح نوجوان نسل سوچتی ہے اور کیسے والدین کی سوچ ہے، یہ ایک خط اس کی ترجمانی کرتا ہے۔ ہم نے اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنانا ہے، وہ اگر ایف ایس سی پاس کر گیا اور ٹیسٹ پاس کر کے میڈیکل کالج میں چلا گیا تو والدین سمجھتے ہیں منزل مل گئی، وہ بچہ بھی سمجھتا ہے میں اپنی منزل پہ آ گیا۔ پھر وہ ڈاکٹر بن گیا اور کمائی کرنے والا بن گیا تو دونوں کا لاشعور بولا کہ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد پورا ہو گیا۔ اگر کہیں وہ اٹک گیا تو ماں باپ بھی کہتے ہیں ہم ناکام ہو گئے، ہماری محنت ناکام ہو گئی، بچہ بھی سمجھتا ہے ہماری محنت ناکام ہو گئی۔ کسی کو آپ پھیلا دیں ساری دنیا میں، والدین اولاد نے اپنے خود ساختہ مقاصد بنائے ہیں، پھر ان کی طرف سفر شروع کیا ہوا ہے، جو پہنچتا ہے وہ سمجھتا ہے منزل کو پا لیا، جو نہیں پہنچتا وہ کہتا ہے میں کھو گیا، میری زندگی کا مقصد وہ مجھے نہ ملا، میں ناکام انسان ہوں، ہم ناکام والدین ہیں۔ یہ اس وقت ایک تصور قائم ہے، اس تصور کی وجہ سے ساری زندگی کا عمل بھی، شوق اور ذوق بھی، ترجیحات بھی اسی کے تابع ہو کے چل رہی ہیں۔ لیکن اگر ہم غور کریں کہ اس چیز کو، کسی بھی دنیا کی منزل کو پانے کے لیے زندگی کا اکثر حصہ گزر جاتا ہے۔ 40 سال کے بعد جا کر کوئی، میرا بھائی کہتا ہے ڈاکٹر ہے، بڑا اچھا بڑا مشہور ڈاکٹر ہے، کہنے کا ہمیں ہماری کمائی کا کیا فائدہ، 40 برس تو گزر گئے کچھ بنتے بنتے بنتے، جب کچھ بنے ہیں تو اپنی زندگی تو بیت گئی، اب اس پیسے کو ہم کیا کریں۔ پھر یہ خیال آتا ہے چلو اولاد کے کام آئے گا، اور پتہ نہیں اولاد کے کام آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ بیٹھا بیٹھا کبھی کہتا ہے ہم نے تو اتنا رسک بنایا، پتہ نہیں اب یہ اس کے ساتھ کیا کریں گے، یہ پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا کریں گے، ضائع کریں گے یا اس کی حفاظت کریں گے یا اس کو آگے بڑھائیں گے۔ تو آپ اگر آپ غور کریں تو ساری دنیا میں سارا کا سارا جو زور ہے وہ دنیا کی عزت اور مال و دولت اور یہاں کی شہرت، اس کو حاصل کرنے پر ساری طاقت لگ رہی، اور اس تک پہنچتے 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 40 سال گزر جاتے ہیں۔ 40 سال کے بعد زندگی کی اثر آ چکی ہوتی ہے، اثر آ چکی ہوتی ہے، دن ڈھلنے کی طرف جا چکا ہوتا ہے، پھر وہ اپنے خود ساختہ مقاصد سے نفع اٹھانے کا وقت ہی ختم ہو جاتا ہے۔ فیصل آباد کا ایک بڑا تاجر ہے میاں ادریس ستارہ گروپ، وہ کہنے لگا سمجھ میں نہیں آتا کہ اپنے رزق کو کہاں استعمال کریں، کب استعمال کریں، کہ کمائیوں نے خود ہمیں اپنا غلام بنا دیا ہے، ہم اس سے نکل نہیں پا رہے، کب اس کو خرچ کریں، کہاں خرچ کریں۔ تو جتنے خود ساختہ مقاصد ہیں ان تک جاتے جاتے 40 سال گزر گئے، 50 سال گزر گئے۔ شیر شاہ سوری کی بات ساری دنیا کے طلبگاروں اور اس کے پیچھے دوڑنے والوں کے لیے ایک نمونہ اور عبرت کا بول ہے کہ جب اس نے دلی کو فتح کیا تو اس نے کہا افسوس میرے سر پہ حکومت کا سورج اس وقت چمکا ہے جب میری اپنی زندگی کا سورج غروب ہونے والا ہے۔ 60 سال کی عمر میں بادشاہ بنا تو اس کا یہ کہنا صحیح تھا کہ اپنا سورج تو ڈوبنے کو ہے، 66 برس کی عمر میں وہ مر گیا۔ 60 سال جان ماری حکومت تک آنے کے لیے اور کرنے کا کی مہلت ملی 6 سال, اور پھر وہ بھی ایک فقیر کی طرح مر کے قبر میں جا کے چلا گیا, لاکھوں انسانوں کا خون بہانے والے. دیکھو تاریخ پڑھو کہ ایک ایک آدمی نے اپنی جھوٹی عزت کی خاطر کتنے شہروں کو آگ لگائی, کتنے بے گناہوں کی گردنوں پر تارے چلائے, اور کتنے کھوپڑیوں کے مینار بنائے, اور کتنی ظلم و ستم کی ایسی داستانیں لکھیں کہ ساری دنیا کے بھیڑیے اور درندے بھی ایسے خونخوار نہ ہوئے جیسے وہ انسان دنیا کی تاریخ میں اپنے نام صفحات میں لکھوا کے مرے ہیں, جیسے وہ لوگ آئے لیکن جب ان کو موت آئی تو اسی بے بس فقیر کی طرح مر گئے جیسے ایک کمزور جھونپڑے میں رہنے والا فقیر مرتا ہے. ان کے دیے بھی ایسے ہی بجھ گئے جیسے غریب کا دیا سر شام بجھ جاتا ہے, اور وہ بھی قبروں میں جا کے ایسے ہی سو گئے جیسے کوئی گمنام جا کے سو جاتا ہے, اور ان کے نشان مٹ گئے. دنیا کا سب سے بڑا فاتح چنگیز خان ہے, نہ اس کی قبر کا آج کسی کو پتا ہے اور نہ اس کے شہر کا آج کسی کو پتا ہے. 10ویں 7ویں ہجری میں اور 13ویں عیسوی میں, 7ویں صدی مسلمانوں والی اور 13ویں صدی عیسائیوں والی, کیلنڈر شمسی اور قمری, چنگیز خان کا شہر قراقرم دنیا کا سب سے بڑا شہر تھا, سب سے خوشحال شہر تھا, سب سے آباد شہر تھا, اور اس شہر کو صفحہ ہستی پر 100 سال رہنا بھی نصیب نہیں ہوا, اور وہ صفحہ ہستی سے مٹا, مکین بھی گئے, مکان بھی گئے, اور گھر بھی اجڑے اور باسی بھی اجڑے. اور آج وہاں اس جگہ پر ایک بڑا سا پتھر ہے, اس پتھر کے اوپر ایک کچھوے کا بت بنا ہوا ہے, اس کی بھی ایک ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے, باقی ہر طرف لک و دک میدان اور صحرا ہے, جو یہ بتا رہا ہے کہ یہاں کبھی کسی وقت دنیا کا سب سے مغرور انسان اور سب سے شفاف انسان حکومت کرتا تھا. جس دھرتی نے ہلاکو جیسے اور چنگیز جیسے خونخوار لوگ دیکھے, آج وہاں ریت اور سنسان ہواؤں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. یہ کامیاب جھنڈے گاڑنے والے بھی ایسے ہی بے نام ہو گئے, اور جھونپڑے میں پیدا ہوئے اور اسی میں پروان چڑھے اور اسی میں چپ کر کے مر گئے, وہ بھی ایسے ہی دنیا سے ویران ہوئے. تو جن چیزوں کو ہم مقصد بنا کے چلتے ہیں وہ تو ساتھ ہی نہیں دیتی, چند دن کی عزت, چند دن کا پیسہ, چند دن کا مال, تھوڑی دن دیر کا اقتدار, اور پھر موت, اور اس کے بعد ویرانیاں, اور اس کے بعد سنسان قبرستان, اور خاموشی قیامت تک کی, اور ایک چادر میں قیامت تک کا وقت گزار کے لوگ چلے گئے, یہ کیا ہو گیا؟ اگر انہی چیزوں کو مقصد بنا کے میں سفر کرتا ہوں تو میرا سفر بڑا ہی ناکام سفر ہے. تھوڑا سا عبرت کی نظر سے دیکھا جائے, یہ کیا سفر ہے جس پر میں نے اولاد کو کھپایا ہوا ہے, اپنے آپ کو کھپایا ہوا ہے, دن بھر رات مشین کی طرح میں پہیے کی طرح گردش میں ہوں, اور صرف ایک منزل میرے سامنے ہے, عزت دنیا کی, پیسہ دنیا کا, شہرت دنیا کی, گھر دنیا کا, اقتدار دنیا کا, بلندیاں دنیا کی. میرے اللہ نے کہا, اعلم انما الحیات الدنیا لعب ولہب وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد, کہ یہ تمہاری دنیا کھیل تماشا ہے, سب کچھ پا کر بھی گڈی گڈے کا کھیل ہے, سب کچھ لے کر بھی پتلیوں کا تماشا ہے, سب کچھ لے کر بھی مٹ جانے والا گھر ہے, دھوکے کا گھر ہے, مچھر کا پر ہے, مکڑی کا جالا ہے. لہذا پہلے معلوم کرو میں کیوں آیا ہوں, کیوں آیا ہوں, یہ پہلے معلوم کرو مجھے کس نے بھیجا ہے, اس کو ڈھونڈو میرا بنانے والا مجھ سے کیا چاہتا ہے, موت کے بعد مجھے کہاں دھکا دیتا ہے. اللہ کی عزت کی قسم, اگر ہم ان سوالوں کو حل کرنے میں ناکام ہو گئے تو حسرتوں کے سوا زندگی اور کوئی نہیں ہے. میں چپڑاسی سے بھی ملا ہوں, وقت کے بادشاہوں سے بھی ملا ہوں, جو اللہ سے ٹوٹا ہوا ہے, میں نے اس کی زندگی میں حسرت کے سوا کچھ نہیں دیکھا, عبرت کے سوا کچھ نہیں دیکھا. میرے اللہ کا قرآن بدل جائے گا, اللہ کو چھوڑ کر کوئی دنیا میں سکھ پا لے، اللہ کو چھوڑ کر کوئی دنیا میں چین پا لے، اللہ کو چھوڑ کر کوئی دنیا میں ذہنی اطمینان پا لے، اللہ کو چھوڑ کر کسی کا سینہ ٹھنڈا ہو جائے، اللہ کو چھوڑ کر کسی کو منزل مل جائے، تو میرے اللہ کا قرآن بدل جائے. اور میرے اللہ کا قرآن دعویٰ کرتا ہے، وہ چیلنج کرتا ہے، اعلیٰ یہ چیلنج ہے، اعلیٰ سن لو وہ کنٹ کے مردوں اور عورتوں، اعلیٰ سنو ساری دنیا کے بسنے والوں، اعلیٰ سنو امریکہ سے لے کر افریقہ تک رہنے والوں، اعلیٰ سنو جنگل کی مخلوق، شہر کی مخلوق، کالی مخلوق، گوری مخلوق، اعلیٰ سنو، غور سے سنو، یہ دعویٰ ہے ایک بڑی ہستی کا. بے ذکر اللہ تطمئن القلوب، وہی چین پائیں گے جو اللہ کو یاد کریں گے. اس کے سوا اللہ کا جاؤ چیلنج ہے، جاؤ ساری وادیاں گھومو، سارے دامن اور کوہسار پھر ڈالو، ہر گھنگرو کی چھن چھن پہ بیٹھ کر اپنے سر کو دھنو، حسین سے حسین چہروں کا طواف کرو، ساری دنیا کے ساغر اور مینا اپنے سامنے دھر دو، ہر دنیا کا نشہ اپنے اندر اونڈیلو. اور یہ پاکستان کی چھوٹی سی بادشاہی، جس وہ تو بادشاہ ہو کر بھی ذلیل ہو رہے ہیں نا، فقیر تو چلو ذلیل ہے، یہ تو ہمارے بادشاہ ہو کے ذلیل ہو رہے ہیں، تو آج بادشاہی میں عزت ہے کہاں؟ تم ساری دنیا کی بادشاہی لے لو اور چھ بر اعظم پہ تخت شاہی بچھا دو. اگر اللہ نہیں پایا، اگر اللہ نہیں ملا، اللہ کی قسم اندر صحرا ہوگا، اندر ویران ہوگا، اندر اندھیرے ہوں گے، اندر ویرانیاں ہوں گی، اندر کی بہار جیسے باہر کی بہار میں نہیں لا سکتا ہوں. میرا موسموں پہ کوئی اختیار نہیں. کتنی قیامت کی گرمی پڑ رہی ہے، ہمارے بس میں ہے کہ اس کو تبدیل کر کے دکھا دیں؟ اور ایک دم اللہ تعالیٰ طوفان لے کر آتا ہے ہواؤں کے، اور بگوڑے اٹھتے ہیں اور جھکڑ اور باد و باران. اس وقت ہماری طاقت ہے کہ ہم اس کو روک لیں؟ نہیں. زمین کو ہلایا، ہم میں طاقت تھی کہ ہم اسے روک لیتے؟ پہاڑوں کو کپ کپا دیا، ہم میں طاقت تھی ہم اسے روک لیتے؟ پانیوں کو پاگل کر دیا، ہم میں طاقت تھی کہ ہم اس کو روک لیتے؟ نہیں. جیسے باہر کے موسموں پر میرا کوئی اختیار نہیں، اندر کے موسم بھی میرے اللہ ہی لاتا ہے، اندر کی بہار بھی اللہ ہی لاتا ہے، اندر کی خزاں بھی اللہ ہی لاتا ہے. انسان کا سینہ ساتوں زمینوں سے زیادہ چوڑا ہے، ساتوں زمینوں سے زیادہ وسیع ہے. اس کے اندر کی بہار جب ایک دفعہ آتی ہے، ساری دنیا کی خزاں اس پہ اثر انداز نہیں ہوتی، اور جب اس کے ایک دفعہ اندر میں خزاں آتی ہے تو ساری دنیا کی بہار اسے خوش نہیں کر سکتی. سو بار چمن مہکا، سو بار بہار آئی، دنیا کی وہی رونق، دل کی وہی تنہائی، کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو. جب اندر اللہ تعالیٰ ویران کرتا ہے، بہاریں نہیں آ سکتی، ساری دنیا بھاگ رہی ہے شراب کے پیچھے، نغموں کے پیچھے، موسیقی کے پیچھے، اور عزتوں کے پیچھے، حکومت کے پیچھے، اور ہر چیز میں بھاگ رہے ہیں کہ کہیں یہاں ٹھنڈک پڑے. یہاں ٹھنڈک نہیں پڑ سکتی. سینہ ٹھنڈا اس سے نہیں ہوگا کہ اولاد انجینئر بن جائے، بادشاہ بن جائے، ڈاکٹر بن جائے، صدر بن جائے، وزیر بن جائے. اس سے سینہ ٹھنڈا نہیں ہوگا کہ دنیا میں محل بن جائے اور غلام ہوں، سر جھکائے ہوئے خادم اور خادمات ہوں. سینہ صرف ایک بات سے ٹھنڈا ہوگا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو اللہ کو پائے گا. ساری دنیا کے عورتوں کی منزل اللہ ہے، مردوں کی منزل اللہ ہے. پہلا سوال، مجھے کس نے بنایا؟ وہ اللہ ہے. واللہ خلقکم من تراب، تمہیں اللہ نے مٹی سے بنایا. صرف تمہیں نہیں بنایا، کل جگ کائنات کو بنایا. خلق السماوات والارض فی ستت ایام، چھ دن میں زمین آسمان کو بنایا. آج تک دنیا کے سائنسدان یہ نہیں جان سکتے کائنات کس نے بنائی ہے. اتنا تو ان کو پتہ چل گیا کہ کوئی بنانے والا ہے. 19ویں صدی تھی جس میں دہریت کا سیلاب آیا، اللہ کوئی نہیں، آپ ہی سب کچھ ہے، اللہ کوئی نہیں، اپنے آپ سب بن گیا. اب سائنس کا علم خود کہتا نہیں کوئی ہے، کوئی بنانے والا ہے. اگر اس وقت مسلمان تھوڑی محنت کریں تو ساری دنیا کو بتا سکتے ہیں کہ وہ اللہ ہے، اللہ کی مان لو. وہ یہ تو انہوں نے خود اللہ کو نہیں پہچانا تو اوروں کو کیا بتائیں گے. کائناتی علم، انسانی علم شک و شبہات سے نکل کر صداقت پر آ چکا ہے. اس جہان کو کسی نے بنایا ہے اور بے مقصد نہیں بنایا، کوئی مقصد ضرور ہے. وہ کون ہے یہ انہیں نہیں پتا چل رہا، یہ سائنس نہیں بتا سکتی کہ وہ کون ہے، یہ قرآن بتاتا ہے. اور قرآن والے خود قرآن سے غافل ہیں، انہیں روٹی کے چکر نے ایسا اندھا کیا ہے، دیوانہ کیا ہے کہ وہ اس سے بھول گئے کہ دنیا میں 4 ارب انسان ہیں، روزانہ لاکھوں بغیر کلمے کے مر رہے ہیں، 1 ارب مسلمان ہیں. کوئی شراب پیتا مر رہا ہے، کوئی زنا کرتا مر رہا ہے، کوئی ناچتی ہوئی مر رہی ہے، کوئی گاتی ہوئی مر رہی ہے، کوئی چوری کرتے مر رہے، کوئی ڈاکہ ڈالتے مر رہے، کوئی نمازیں چھوڑ کے مر رہے، کوئی بے پرد ہو کے مر رہی ہے، کوئی غیبت کرتے مر رہے ہیں، کوئی ماں باپ کو دکھ دیتے مر رہے ہیں، کوئی حرام کماتے مر رہے ہیں، کوئی جھوٹ بولتے مر رہے ہیں، کوئی سود کھاتے مر رہے ہیں، کوئی رشوت لیتے مر رہے ہیں، کوئی چگلیاں کھاتے مر رہے ہیں، کوئی نفرت کا شکار ہو کے مر رہے ہیں. یہ لوگ بھی جہنم میں جا رہے ہیں. اللہ کو پہچان جان کر بھی اللہ کو نہیں پہچانا، یہ بھی آپ کی طرف کھینچے چلے جا رہے ہیں. بھائیو بہنوں، سب سے پہلی پہچان، سب سے پہلا علم، مجھے کس نے بنایا؟ جواب آیا، واللہ خلقکم من تراب، صرف تمہیں اللہ نے مٹی سے بنایا. تمہیں نہیں بنایا، زمین کو بھی بنایا، آسمان کو بھی بنایا. والارض بعد ذلك دحاها، پھر اس کو بچھایا. والارض فرشناها، اسے فرش بنایا. اور هو الذي جعل لكم الارض ذلولا، اسے تمہارے لیے مسخر فرمایا. والى الارض كيف سطحت، دیکھتے نہیں ہو وہ کھنڈ کی زمین تمہارے لیے کیسے بچھا دی گئی. اور والارض وما تحاها، زمین اور زمین کے بچھانے والے کی قسم، یہ بھی آسمان کا جواب ہے کہ یہ زمین اللہ نے بنائی. آسمان بلند کیسے ہو گئے؟ والسماء رفعها، اس کو اللہ نے بلند کیا. اس کی چھت کو خوبصورت اور ہموار کس نے کیا؟ تو وہ بھی اللہ تعالی ہی نے کیا. هل ترى من فطور، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فرجع البصر، جاؤ جاؤ دیکھو اللہ کے رب کی، اللہ کی مخلوق میں کوئی کمی دکھاؤ، کوئی کجی دکھاؤ، کوئی شگاف دکھاؤ، کوئی پھٹن دکھاؤ. اللہ تعالیٰ نے بے ستونوں کے اس کو کھڑا کر دیا، بے ستونوں کے اس کو سیدھا کر دیا، تمہارے اوپر اس کی چھت کو تان دیا. تو یہ بھی قرآن بتاتا ہے، آسمان کی چھت بنی اللہ نے بنائی، زمین کا فرش بچھا اللہ نے بچھایا، پہاڑ سخت ہو کر گڑ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو گاڑ دیا. والجبال ارساها، اور اللہ تعالیٰ نے ہی میٹھے پانی کے دریا بہائے. هذا عذب فرات، اللہ تعالیٰ نے ہی کڑوے پانی کے سمندر بنائے. هذا ملح اجاج، اللہ تعالیٰ کڑوے پانی کو بھی نعمت بتاتا ہے، میٹھے پانی کو بھی نعمت بتاتا ہے. مجھے کئی دفعہ خیال آتا کہ کڑوا پانی کیوں نعمت اللہ کہتا ہے، کہ دیکھو کڑوا پانی میں نے تمہارے لیے بڑی نعمت بنایا. هذا ملح اجاج، نہیں شرح، هذا یہ تمہارے لیے بڑی نعمت ہے کڑوا پانی. تو پھر مجھے بعد میں خود ہی خیال آیا کہ یہ سمندر اگر کڑوے نہ ہوتے تو بارش نہ ہوتی. بارش اس لیے ہوتی ہے کہ سمندروں کے پانی میں نمک ہے جس نے ان کو کڑوا کیا ہوا ہے. اگر یہ سمندر کا پانی میٹھا ہوتا بارش نہیں ہو سکتی تھی. ویسے تو اللہ جب چاہے کر دے، لیکن نظام کائنات میں اسباب کی دنیا ہے. اسباب کی دنیا میں بارش کے لیے پانی، کڑوے پانی کا ہونا ضروری ہے. سمندر میں بلبلے اٹھتے ہیں، موجیں بنتی ہیں، بلبلے بنتے ہیں، وہ بلبلے پھٹتے ہیں، ان میں سے چند پانی کے ذرات اوپر اٹھتے ہیں تو ان کو ہوا اٹھا لیتی ہے، ہوا ان کو اٹھا کر اوپر لے جاتی ہے. ان پانی کے ذرات میں نمک شامل ہوتا ہے، یہ نمک اوپر جا کے اکٹھا ہوتا رہتا ہے. ادھر سورج کی آگ سے، سمندر کے اوپر سے اور دریاؤں کے اوپر سے، جھیلوں کے اوپر سے پانی کے بخارات اوپر جاتے ہیں. یہ بالکل صاف شفاف پانی ہوتا ہے، یہ بخارات اوپر جاتے ہیں. ادھر سمندر کی سطح پر پانی کے بلبلے پھٹ کر اس میں سے ننھے ننھے پانی کے ذرات اوپر جاتے ہیں، جو اپنے ساتھ نمک کو اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں. یہ نمک اوپر جا کے اکٹھا ہو کر ایک دم ٹھنڈک پیدا کرتا ہے، وہ ٹھنڈک بخارات کو پانی میں بدلتی، پھر اس میں ہوا کا اور مٹی کا رنگ شامل ہو کر بادل بنتا ہے. پھر وہ پانی کے قطرے جب ذرا بڑے ہو جاتے ہیں تو ہوا ان کو اٹھانے سے عاجز آ جاتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو زمین کی طرف برسانا شروع کر دیتا ہے. یہ ایک نظام ہے میرے رب کا، ایک سیکنڈ میں 15 ارب ٹن پانی بخارات بن کر ہوا میں اڑ جاتا ہے، صرف ایک سیکنڈ میں، 15 ارب ٹن پانی بخارات بن کر ہوا میں اڑتا ہے۔ صرف بخارات سے بارش نہ ہوتی، یہ سمندر کی سطح پر سے جو پانی کے قطرے اوپر اٹھ جاتے ہیں، جو بلبلہ پھٹتا ہے تو چند قطرے اوپر جاتے ہیں، جو بڑے چھوٹے ہوتے ہیں تو ہوا ان کو پکڑ کے اوپر لے جاتی ہے، پھر وہاں جا کر وہ ٹھنڈے ہوتے ہیں نمک کے ذریعے سے، پھر وہ بخارات کو ٹھنڈا کر کے پانی بناتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ہماری زمین پر برساتا ہے۔ انا سببنا الماء سبا الم تر ان اللہ یجی صحابہ ثم یؤلف بینہ ثم یجعلہ رکاما فتر الودق یخرج من خلالہ۔ یہ میرے رب کا نظام ہے کہ وہ ہواؤں کو حکم دیتا ہے، والحان فالحاملات وقرا، پھر وہ ہوائیں بادلوں کو اٹھاتی ہیں اور بھر جاتی ہیں۔ وقر بوجھ اٹھانے کو کہتے ہیں، بوجھ اٹھانے کو، بادل کے اندر جاؤ قلم خالی، کئی دفعہ جہاز بادل کے اندر سے گزرتا ہے دھواں ہے، اور میرا اللہ فرما رہا ہے انہوں نے تمہارے لیے پانی کو اٹھایا ہوا ہے، پورے پورے مشکیزے بن کے تمہارے اوپر کھڑے ہوئے، ایک کالے بادل میں 10 لاکھ ٹن پانی ہوتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ایک بادل برسا دے سارے پاکستان کو بہا کے لے جائے، ہماری ضرورت کے مطابق برساتا ہے۔ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَن يَشَاءُ، یہاں برسا دو، یہاں سے ہٹا دو، یہاں طوفان لاؤ، یہاں مسلادھار لاؤ، یہاں مفید بارش آئے، یہاں مضر بارش آئے، یہاں بہا کے لے جائے، یہاں زندگی کا سامان بنے، ایک پانی سے مختلف شکلیں بناتا اور دکھاتا چلا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، زندگی کا سب سے پہلا علم ہے یہ پہچانو کہ میرا خالق کون ہے اور اس نے مجھے کیوں دنیا میں بھیجا ہے۔ وہ اللہ ہے، ذالکم اللہ ربکم الحق، وہ اللہ ہے، ذالکم اللہ ربکم الحق، وہ اللہ ہے، ذالکم اللہ ربکم الحق، فماذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون۔ کہاں جا رہے ہو میرے بندو اپنے رب کو چھوڑ کر؟ کوئی آج تک کچھ نہ پا سکا، کسی کو کچھ نہ مل سکا، جسے اللہ ملا اسے سب کچھ ملا، جسے اللہ نہ ملا اسے کچھ نہ ملا، جس نے اللہ کو پایا اس نے سب کچھ پایا، جس نے اللہ کو کھویا اس نے سب کچھ کھو دیا۔ یہ 10,000 سال کی انسانی تاریخ کا حتمی فیصلہ ہے کہ اللہ ہی مطلوب زندگی ہے، اسی نے مجھے بنایا ہے۔ اور کیوں بنایا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، وہ مجھے یہ چاہتا ہے کہ میں واقعنٹ میں وہ زندگی گزاروں جو وہ چاہتا ہے، میں وہ زندگی نہ گزاروں جو میں چاہتا ہوں، یہ زبان وہ نہ بولے جو میرا دل چاہتا ہے، یہ آنکھ وہ نہ دیکھے جو میرا دل چاہتا ہے، یہ کان وہ نہ سنے جو میرا دل چاہتا ہے، قدم ادھر نہ چلیں جدھر میں چاہتا ہوں، ہاتھ ادھر نہ بڑھے جدھر میں چاہتا ہوں، نہ والا ایسا منہ میں نہ جائے جو میں چاہتا ہوں، سر سے لے کر پاؤں تک آنکھ دیکھے تو اللہ کی چاہت کا، زبان بولے تو اللہ کی چاہت کا، کان سنے تو اللہ کی چاہت کا، ہاتھ پکڑے تو اللہ کی چاہت کا، قدم اٹھے تو اللہ کی چاہت کا، گھر بنے تو اللہ کی چاہت کا، کاروبار ہو تو اللہ کی پسند کا، شادی بیاہ ہو تو اللہ کی پسند کا، غصہ بھی آئے تو اللہ کی بتائی ہوئی حد کے اندر آئے، اور غم بھی ہو تو اللہ کی بتائی ہوئی حد کے اندر ہو، خوشی بھی ہو تو اللہ کی بتائی ہوئی ترتیب پر ہو، حکومت بھی ہو تو اللہ کے ترتیب پر ہو، اور مال بھی ہو تو اللہ کی ترتیب پہ خرچ ہو، فقر بھی ہو تو اللہ کی چاہتوں کے مطابق زندگی بیتے۔ میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے اس پر اپنے آپ کو لگا دینا، یہ میری زندگی کا مقصد ہے۔ میرے اللہ کی رضا ہی میری زندگی کی سب سے بڑی معراج ہے۔ ہمارے ساتھ دھوکہ ہو گیا، مغرب کے علم نے ہمیں اللہ بھلا دیا، مغرب کے علم نے ہمیں روٹی کا ہی غلام بنا دیا، چوپڑی روٹی کا ہی غلام بنا دیا، اے مٹ جانے والے گھر کا دیوانہ بنا دیا، مٹ جانے والی دنیا کے پیچھے بھگا دیا، اور اللہ کی دوڑ دنیا بھول گئی، اللہ کی چاہتیں دنیا بھول گئی، اللہ کی محبتیں دنیا بھول گئی، مرد بھی بھولے عورتیں بھی بھولیں، کسی گھر کا موضوع یہ نہیں ہوتا۔ اللہ کو کیسے راضی کریں؟ یہ ہمارے بچے اللہ کے ماننے والے کیسے بنیں؟ ہماری نسلیں اللہ کے حکموں پر کیسے چلیں؟ یہ موضوع زندگیوں سے نکل گیا ہے۔ یہ جب زندہ ہوگا تب زندگی کو منزل ملے گی، تب زندگی کو راہیں ملیں گی، اور تب کامیابی سے ہم کنار ہوں گے۔ پھر موت کا جواب بھی آیا ہے کہ موت مار نہیں دیتی، موت منتقل کر دیتی ہے، تمہیں اس جھوٹے گھر سے نکال کر سچے گھر کی طرف بھیج دیتی ہے، اندھیر دنیا سے نکال کر روشن دنیا کی طرف بھیج دیتی ہے، جہاں زندگی شروع تو ہوتی ہے ختم نہیں ہوتی۔ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ان للمتقین لحسن مآب و ان للطاغین لشر مآب۔ کیسے قرآن خوبصورت انداز میں تقابل کرتا ہے کہ جو اللہ کو راضی کر کے مرتے ہیں ان کا لوٹنا بڑا خوبصورت ہوتا ہے، جو اللہ کو ناراض کر کے مرتے ہیں ان کا لوٹنا بڑا خوفناک ہوتا ہے۔ جب اللہ کی طرف لوٹتے ہیں اور اللہ راضی ہو چکا ہوتا ہے تو اوپر سے ندا ہوتی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی، اے نیک روح آجا، آجا نہیں لوٹا۔ سبحان اللہ، ہے اللہ بے نیاز، اسے کسی کی، اسے نبیوں کی بھی ضرورت کوئی نہیں، اس کے باوجود اللہ اپنے بندے سے وہ پیار کرتا ہے، ماں کیا کرے۔ جب کوئی اللہ کو راضی کر لیتا ہے نا مرد عورت، تو اس کا جب وقت آتا ہے تو اللہ کہتا ہے یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی، تعالی نہیں، آ جاؤ نہیں، کہتا ارجعی لوٹاؤ۔ لوٹاؤ میں نا انتظار کا مطلب ہے، لوٹاؤ اردو میں اگر کوئی کہے لوٹاؤ بھائی تو اس میں انتظار کا مطلب، آ جاؤ بھائی اس میں انتظار کا معنی نہیں پایا جاتا، لوٹاؤ میں انتظار کا معنی پایا جاتا کہ آ جاؤ تیرا انتظار ہو رہا ہے۔ یہ اردو ادب کی بات بتا رہا ہوں، آ جاؤ اس میں صرف آنے کا حکم ہے، اس میں یہ انتظار کا معنی نہیں تھا۔ ارجعی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی، اے میرے نیک بندے، اے میری نیک بندی لوٹ۔ اس سے آگے کہا ارجعی الی ربک، الی ربک، سبحان اللہ، اللہ کی قسم، بڑا ظلم کیا ہے جو اللہ کو دل نہیں دیا، بڑا ظلم کیا۔ تیرا دل تو ہے ایسا نماشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ اقبال بھی عجیب آدمی تھا، نمازیں تو پڑھی پر دل کس کو دیا ہوا تھا، اوئے ہوئے، بڑی ذلت کا سامنا ہوگا حشر کے دن، کیونکہ قیامت کے دن صرف عمل نہیں دیکھے جائیں گے۔ وحصل ما فی الصدور، دلوں کو کھولا جائے گا اور جو دل کے اندر ہے اس کو باہر نکالا جائے گا۔ ماتھے پہ سجدے کا نشان، دل کھلا تو دنیا کی گندی غلاظت اور اس کا عشق تو بھانڈا پھوٹ جائے گا نا، پول کھل جائے گا۔ وحصل ما فی الصدور، بڑی خوفناک آیت ہے یہ، فلا يعلم اذا بعثر ما فی القبور، بھول گئے ہو وہ دن جب قبریں پھٹ جائیں گی، جب قبریں پھٹ جائیں گی۔ یہ ساری پوری صورت میں اللہ تعالیٰ دل کا ہی گلہ کر رہا ہے، سارا گلہ دل سے ہے۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نفعا فبسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود وانه على ذلك لشهید وانه لحب الخیر لشدید۔ اے صرف اتنی بات نہیں ہے کہ ہم تو بڑی پرہیزگار ہیں، سارا دن تسبیح پڑتی رہتی ہیں، پردہ ہم کرتی ہیں، نمازیں ہم پڑھتی ہیں، ذکر ہم کرتی ہیں، اور ہم کیا کریں۔ میں نے رات بھی کہا تھا، لوگ کہتے ہیں ہمیں کوئی کمی دکھاؤ، ہم تو بالکل ٹھیک ہیں، ہمیں کوئی کمی دکھاؤ۔ اور کائنات کی افضل ترین خاتون حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کے سینے پہ سر رکھ کے میرے نبی نے جان دی ہے، ما تفی سحری و نحری میری ٹھوڑی اور سینے کے درمیان اللہ ہم حضرت اما عائشہ نے فرمایا میری ٹھوڑی اور سینے کے درمیان میرے نبی نے جان دی ہے. وہ سینہ کتنا عظیم تھا جس پر سر رکھ کر اللہ کے نبی اللہ کے دربار میں حاضر ہوا ہے. وہ خاتون کتنی عظیم تھی جس کے سینے پر سر رکھے ہوئے جان دی گئی. وہ خاتون کتنی عظیم تھی جس پر تہمت لگی تو قرآن اتر آیا. یوسف علیہ السلام پہ تہمت لگی تو ایک بچے نے گواہی دی. فشہد شاہد من اہلہا ان کان قمیصہ قد من دبر فصدقت من دبر فکذبت وہ من الصادقین. دیکھو دیکھو اس کی قمیص دیکھو اگر آگے سے پھٹی ہے ان کا تو یہ تو وہ سچی ہے, پیچھے سے پھٹی ہے تو وہ سچا ہے. ایک بچے کی گواہی دی نبی کے حق میں. جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہ تہمت لگی تو اللہ خود گواہ بن کے آیا. اس لیے میں کہتا ہوں زبان کو سنبھال کے استعمال کیا کرو, یہ بڑی خطرناک ناگن ہے, بڑی خطرناک ناگن ہے. ساری زندگی کی کمائیاں غیبت کے دو بول پہ برباد ہو جاتی ہیں, ساری زندگی کی کمائیاں حقارت کے دو بول پہ قربان ہو جاتی ہیں, ساری زندگی کے نفل روزے اور صدقات اور خیرات اور نفل نمازیں اور فرائض تک اس گندے بول کے سامنے برباد اور تباہ ہو جاتے ہیں. بول ہی تھا جو پھیلا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں تین دن تین رات نہ مجھے نیند آئی, نہ میں نے کھانا کھایا نہ پیا, بس رونا 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 رونا. اور میرے ماں باپ کا یہ حال تھا کہ ان کے جسم میں خون ختم ہو گیا اور ان کو خیال تھا کہ بس میں مر جاؤں گی. تو اللہ تعالیٰ کے نبی تشریف لائے اور میرے چارپائی پر بیٹھ گئے اور کہا عائشہ اگر تجھ سے کوئی جرم ہوا ہے تو تم معافی مانگ لے, اور نہیں ہوا تو اللہ تعالیٰ خود تیرے لیے انتظام کرے گا. تو عائشہ فرماتی میرے آنسو خشک ہو اور میں ایک دم اٹھ کے بیٹھ گئی. میں نے اپنے باپ سے کہا جواب دو اللہ کے نبی کو. تو ابو بکر کہنے لگے میں کیا بولوں. پھر میں اپنی ماں سے کہا تو جواب دے. وہ کہنے لگی میں کیا بولوں. پھر فرمایا اگر میں سچ کہوں تو تم لوگ مانو گے نہیں, اور اگر میں جھوٹ کہوں تو اپنے آپ کو کیوں میں الزام دوں. میں اپنے اللہ کے سامنے اپنے سارے شکوے رکھتی ہوں, اور میں وہ کہتی ہوں جو یوسف کے باپ نے کہا تھا. حضرت عائشہ کہتی مجھے غم کی وجہ سے نا یعقوب علیہ السلام کا نام بھول گیا, تو میں نے کہا میں وہ کہتی ہوں جو یوسف کے باپ نے کہا تھا. فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. یہ کہا اور منہ پھیر کے لیٹ گئی, اور چند پل نہیں گزرے تھے کہ ایک دم قرآن اترنا شروع ہو. اور ابو بکر جو تھے میرے باپ ان کا رنگ پیلا زرد ہو گیا, ماں میری کا رنگ نیلا پڑ گیا کہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا ہونے والا ہے. کہ مجھے اطمینان تھا کہ میں تو پاک ہوں, اور ان کو ڈر تھا کہ پتہ نہیں کیا قرآن آ رہا ہے, کہیں قیامت تک کے لیے ہمارے گھر پہ بدنامی کا داغ نہ لگ جائے. اور جب وہی ختم ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا عائشہ مبارک ہو, اللہ تعالیٰ تیری پاک دامنی کے لیے گواہ بن کے آ گیا. وہ خاتون ہائے ہائے, موت موت کا وقت آ گیا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنے کی اجازت چاہی تو اس وقت وہ رو رہی تھی, اور اتنا روئی تھی کہ ان کی چادر جو سر پہ لینے والی چادر کا آج کا دوپٹہ تو نہیں تھا کہ سر پہ رکھ کے بھی ننگی اور سر سے اتار کر بھی ننگی, یہ دوپٹہ تو مذاق بنا ہوا ہے, سر پہ رکھو تو بھی سب کچھ نظر آئے, سر پہ نہ ہو تو بھی نظر آئے. وہ موٹی چادر سر پہ رکھنے والی ساری آنسوں سے بھیگ چکی تھی. تو حضرت عبداللہ بن عباس آئے تو کہنے لگے اما جان آپ کیوں رو رہی ہیں؟ اللہ کی قسم آپ کے اور اللہ کے نبی کے درمیان ملاقات میں صرف اتنی دیر باقی ہے کہ آپ کی روح جسم سے نکلے اور سیدھی وہاں جا کے پہنچ جائے. آپ اللہ کے نبی کی محبوب ترین بیوی ہو, آپ کے سینے پر سر رکھ کے ان کی جان نکلی، آپ کی گود میں سر ہوتے ہوئے بھی قرآن اترتا تھا، اور آپ کی برکت سے یہ 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 ہوا. فرمایا عبداللہ مجھے دھوکا نہ دے ان باتوں سے، مجھے ان باتوں سے دھوکا نہ دے، کاش میں دنیا میں پیدا ہی نہ ہوتی، میں بے نام گمنام بھلا دی جاتی. اتنے اونچے مقام پر ہو کر 18 برس کی عمر میں بیوہ ہوئی، 18 برس کی عمر میں، 54 سال کی عمر میں انتقال ہوا. اتنے سال تنہا گزارے، ساری جوانی ایک کمرے میں گزاری، اور امت کو سارا علم اللہ کے صحابہ سے جو ہم تک پہنچا ہے اس کے 4 حصے کرو تو 3 حصے 1.25 لاکھ صحابہ سے پہنچا ہے، اور 1 پورا 1/4 ایک عورت ام عائشہ سے ہمیں پہنچا ہے. ارے کاش میں پیدا ہی نہ ہوتی، مجھے دھوکا نہ دے ان باتوں سے، مجھے دھوکا نہ دے. جن کا وجود کائنات کے لیے رحمت، جن کی برکات آج تک زندہ ہیں، جن کا علم آج تک زندہ ہے. ہماری عورت تو صبح غیبت شروع کرتی ہے اور رات آتی ہے اور وہ غیبت پہ اٹھتی ہے، غیبت پہ سوتی ہے، نفرت پہ اٹھتی ہے، نفرت پہ سوتی ہے. دل بہت بڑی چیز ہے، وَحُسِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، وہ دل دیکھے جائیں گے. دل صرف عمل دیکھے جاتے تو بڑا کام سوکھا تھا، بس چلو نمازیں بھی ہیں، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکات بھی ہے، علم بھی ہے، تبلیغ بھی ہے، یہ چیزیں چل رہی ہیں، موجود ہیں، لیکن وہاں تو بڑا اوکھا سوال ہے. اللہ دل دیکھے گا. پھر اللہ گھوڑے کی مثال لے کر آ رہا ہے، میرے بندے تمہیں گھوڑے سے خیال کبھی نہیں آیا کہ گھوڑا تجھ سے کتنی محبت کرتا ہے؟ نہ تو اس کا خالق ہے، نہ تو اس کا رازق، رازق بھی اللہ، خالق بھی اللہ، صرف تیرے گھر بندھا ہوا ہے، تو ایک وقت اس کو پانی پلاتا ہے، 2 وقت اسے چارہ ڈالتا ہے، کبھی وہ بھی بھول جاتا ہے، وہ تیرے ساتھ ایسی وفا کرتا ہے کہ دشمن تیرے ہیں حملہ وہ کرتا ہے، جنگ تیری ہے لڑتا وہ ہے، تیر تجھے لگتے ہیں سینے پہ وہ جھیلتا ہے، تلواریں تجھ پہ پڑتی ہیں سر وہ آگے کرتا ہے، اور صبح سے شام تک تیرے قدم بقدم، تیرے شانہ بشانہ، تیرے نیچے ہو کر وہ تیرے دشمنوں سے سارا دن لڑتا ہے، اور رات کو تھکا ہوا جب واپس آتا ہے اور پھر تو صبح صبح پھر اس پر کاٹھی ڈال کے حملہ آور ہوتا ہے، تو اتنا بھی نہیں کہتا مالک رات کی تھکن تو دور ہونے دے، وہ پھر تیرے ساتھ تیرا ہم سفر ہو جاتا ہے، تیرے ہم رکاب ہو جاتا ہے، اور پھر تیرے دشمنوں پر وہ بے جگری سے حملہ آور ہوتا ہے، اور تیری وفا میں، تیری محبت میں وہ لمبے قدم بھرتا ہے، پتھر پہ زور سے وہ ٹاپ مارتا ہے، آگ کی چنگاریاں اڑا کر تجھے بتاتا ہے، دیکھ میں تیرے اوپر کیسا فدا ہوں، اور تیرے لیے وہ غبار اڑاتا ہے، دشمن کے بیچ میں حملہ آور ہوتا ہے، صرف چند گھونٹ پانی اور چند سوکھے گھاس کے تنکوں کی وہ تمہیں یہ واپسی دیتا ہے کہ تجھ پر اپنی جان قربان کر دیتا ہے. صبح معلق کا شاعر انتر وہ اپنے گھوڑے کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے، یدعون انتر ور ماہ کا انہا اشتان بیرن فی لبان الادہمی فاجل تو ارمی ہمی بغرت وجہی و لبان ہی حتی تسر بل بدمی. جب جنگ کے شعلے بھڑ گئے تو لوگوں نے کہا انتر تو کدھر ہے، تو میں نے اپنے کمیت گھوڑے کی لگام کو اٹھایا اور اسے ایڑ لگائی، وہ میرے ساتھ ہوا ہو گیا اور دشمن کے نیزے اس کے سینے میں پڑے، وہ نیزے جن کے پیچھے لکڑیاں تھیں ڈول کھینچنے والی رسی کی طرح، عرب میں پانی گہرا تھا نا تو اس میں سے ڈول پر جو رسی ہوتی تھی بہت لمبی رسی ہوتی تھی، تو لمبی رسی سے ڈول سے پانی کھینچتے تھے، نیزے کے پیچھے اگر لکڑی لمبی ہوگی نا اتنا اس کی طاقت بڑھ جائے گی اور اتنا زور سے سینے کے پار ہوگا. تو اپنے گھوڑے کی اور اپنی دلیری کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے،
کہ میرے میں مجھے جب پکارا گیا تو میں اپنے گھوڑے کو لے کے میدان میں اترا اور دشمن کے شاہ سواروں نے مجھے گھیرا تو میرے بازوؤں نے ان کو توڑا اور میرے گھوڑے کے سینے نے سرخ جوڑا پہن لیا اپنے خون کا ان کے نیزوں کے وار برداشت کر وہ سر سے لے کر پاؤں تک خون میں نہا گیا لیکن اس نے مڑ کے مجھے یہ نہ کہا اندر مجھے کہاں پھنسا دیا. یہ گھوڑے کی محبت ہے مالک کے ساتھ. اس کے بعد اللہ کہتا ہے ان الانسان میرے رب ہی لکن تم سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ تم مجھ سے اتنا پیار کرتا جتنا گھوڑا اپنے مالک سے کرتا ہے. بے وقوف اتنا بھی دل مجھے نہ دے سکا. ذرا سا میں نے کہا یہ نہ کرو کہ دل نہیں مانتا, یہ کر لو تو ہمت نہیں پڑتی, یہ کیوں کیا ہے, ہمارا رواج ہے, یہ کیوں نہیں کیا, لوگ کیا کہیں گے, میرے سارے حکموں کو صرف اتنی باتوں پہ توڑ دیا. یہاں دل نہیں مانتا, یہاں طبیعت نہیں چاہتی, یہاں لوگ کیا کہیں گے, یہاں رواج نہیں ہے. اتنا میرا تعلق ہلکا تھا, کبھی رواج پہ ٹوٹا, کبھی طبیعت پہ ٹوٹا, کبھی چاہتوں سے قربان ہوا, کبھی لذتوں پہ پرزے ہوا, کبھی تیری سستیوں کے آگے عاجز ہو گیا, کبھی تیری نفرتوں کے آگے وہ دم توڑ گیا, کبھی تیرے نفس کی شرارت کے آگے میرے حکم وہ ریت کے ذروں کی طرح ہوا میں بکھر گئے. اتنے بھی تو مجھے محبت نہ دے سکا جتنا گھوڑا اپنے مالک کو دیتا ہے. اور پھر یہ نہیں کہ میں بے دلیل بات کر رہا ہوں, انہ علی ذلک لشہید, صبح سے شام تیری زبان بتاتی ہے کہ تو واقعی مجھ سے محبت نہیں کرتا, ورنہ تیری زبان سے غیبت نکلتی, جھوٹ نکلتا, گالی نکلتی, تیری آنکھ غلط دیکھتی, تیرے ہاتھ پاؤں غلط چلتے. نہیں نہیں, انہ علی ذلک لشہید وانہ لحب الخیر لشدید, تو نے مجھ سے محبت کی بجائے تو نے پیسے سے دل کو جوڑا, تو نے دنیا سے دل کو جوڑا, تو واہ کینٹ کی واہ واہ میں تسبیح پڑھنے لگا. تجھے مجھے میں بھی یاد نہ رہا, میری جنت بھی یاد نہ رہی, میرا محبوب بھی یاد نہ رہا, تیرے دل کے دروازے بند ہو گئے میرے لیے اور تو نے کھول دیے گندی مخلوق کے لیے جن کی سرشت میں بے وفائی ہے, غداری ہے, مکاری ہے. آج تو اولاد وفادار نہیں اوروں میں کیا ڈھونڈ رہے ہو, آج تو اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں اوروں میں کیا ڈھونڈ رہے ہو. پھر ایک دم اللہ کا لہجہ بدلا, پہلے گلا تھا, پھر اللہ نے دھمکی دی ہے, افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور, یاد ہے ایک وقت آنے والا ہے جب قبریں کھل جائیں گی. اوے وحصل ما في الصدور, مر گئے, اس آیت نے ہمیں پھنسا دیا. میں تیرے دل کو کھولوں گا, آپریشن ہوگا دل کا, دیکھوں گا کس کو بسا کے لائے ہو, کس کا دم بھرتے مر گئے تھے. تمہارے ماتھے کے محراب سے مجھے دھوکہ نہیں لگے گا, تمہارے ہاتھ کی تصویر سے مجھے دھوکہ نہیں لگے گا, تمہاری تبلیغ کے چلوں سے مجھے دھوکہ نہیں لگے گا, تمہارے ممبر کے بیان سے مجھے دھوکہ نہیں لگے گا. میں تو دل اوئے ہوئے مر گئے. وحصل ما فی الصدور, کس کو دل دیا ہوا تھا, دیکھوں گا. ان ربهم بهم يومئذ لخبير, تجھے اپنے رب کے علم کا پتہ نہیں, وہ کیسے علم والا ہے. يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور, تمہیں اپنے رب کے علم کا پتہ نہیں ہے. يعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلم, تجھے پتہ نہیں وہ کیسے علم والا ہے. وحصل ما في الصدور, کس سے پیار کرتے تھے, کس کو دل دیا ہوا تھا. مجھے کبھی کبھی نا بڑا رونا آتا ہے کہ زندگی میں ایک رکعت بھی اللہ کی محبت میں نہیں پڑھ سکے. عمر بیت گئی نمازیں پڑھتے پڑھتے, جن پتھر دلوں کو نماز میں بھی اللہ یاد نہ آئے، وہ کیا دعویٰ لیے پھرتے ہیں کہ ہم بڑے نیک لوگ ہیں، ہم بڑے پرہیزگار لوگ ہیں، جنہیں نماز کے اندر بھی اللہ یاد نہ آ رہا، جس سے مہربان دھرتی عرش فرش پہ کوئی ہو نہیں، صبح سے شام تک نافرمانیاں کروں اور پھر رزق دسترخوان پہ سج جائے، تو ٹھنڈے پانی آ جائیں، تو رات کو سارا دن نافرمانی کر کے لیٹوں تو مجھے سلا دے، پھر سورج نقاب کشائی کرے تو مجھے اٹھا دے، سارا وجود گناہوں میں بھرا ہو پھر بھی میرے وجود کو حرکت کی اجازت دے دے، وَنُنشِئُكُمْ فِيمَا لَا تَعْلَمُونَ، بڑی خوفناک دھمکی ہے، تم سمجھتے نہیں میں تمہیں پل میں انسان سے بندر بنا سکتا ہوں، وَنُنشِئُكُمْ فِيمَا لَا تَعْلَمُونَ، تمہیں وہ بنا دوں جس کا وہم و گمان نہ ہو، مَا لَا تَعْلَمُونَ کے لکھا ہوا کیا کیا کہ انسان سے بندر بنا دے، خنزیر بنا دے، سانپ بنا دے، بچھو بنا دے، جو مرضی بنا دے، ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم، تمہیں آنکھوں سے اندھا کر دوں، کانوں سے بہرا کر دوں، دلوں پہ مہر لگا دوں، ہے کوئی میرے سوا تمہیں دے دے، ان یشاء یذہبکم، ویسے ہی صفائے ہستی سے مٹا دوں، ہے کوئی اسے روکنے والا، تو بھائیو بہنوں اللہ کو مطلوب بناؤ، اللہ جو کہہ رہا حسل ما فی الصدور، صرف نمازیں نہیں تولوں گا، دل کے جذبے بھی تولوں گا، زبان کا بول بھی تولے گا، دل کا جذبہ بھی تولے گا، یہ دل کدھر ہے، کس کا ہے، کس کو دیا ہے، اوپر تو یہ حال ہے ارجع، آجا لوٹ، آجا نہیں لوٹا لوٹا، کل ہمارے بچے گھر چلے گئے، ہم ادھر آ گئے روزہ لگانے، وہ گھر گئے تو ایسے ان کو خوشیاں چڑھی ہوئی تھیں کہ کب گاڑی میں بیٹھے اور بھاگے، ہمارا چھوٹا بیٹا کہے میرے کپڑے رکھے کہ نہیں رکھے، میرے کپڑے رکھے کہ نہیں رکھے، یہ لوٹنے کا شوق ہے، شوق ہے کہ ہم گھر جا رہے ہیں، ہم گھر جا رہے ہیں، گھر جا رہے ہیں، ہمارا گھر تو فیصل آباد نہیں ہے، وہاں تو میں سے عارضی طور پر رہتا ہوں، ساری دنیا عارضی ٹھکانا ہے، ویسے جو اللہ نے کہا بھائی ٹھکانا دیا ہے وہ تو دست خانے وال میں ہے، تو ایک شوق چڑھا ہوا تھا کہ میرے کپڑے رکھو، میرا سامان رکھو، اور ابھی تک گاڑی تو کدھر ہے، یہ کدھر ہے، وہ کدھر ہے، ان شوق کی تفسیر میں اس آیت کو دیکھو، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ارجعی لوٹا، مجھے بھی خوشیاں چڑھی ہوئی ہیں تیرے واپس آنے، تو ہاں وہ کیا خوش قسمت ہوں گے جنہیں موت کے وقت یہ پیغام اللہ کی طرف سے آ رہا ہو، ارجعی لوٹا، اور وہ کیا ہارے ہوئے لوگ ہوں گے جنہیں اللہ کا پیغام آ رہا ہوگا، اخرجوا انفسکم اليوم، اخرجوا انفسکم اليوم ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكة فيضربون وجوههم وادبارهم، دیکھنا کاش تم دیکھ سکتے کہ جب ایک مرد پکڑا گیا، ایک عورت پکڑی گئی موت پر، اور فرشتے اس کے منہ پہ مار رہے ہیں، اس کی کمر پہ مار رہے ہیں، اور اسے کہہ رہے ہیں اخرجو، بدبخت باہر آ، نکل، دیکھ تیرے ساتھ کیا ہوتا ہے، یہ دونوں قرآن دونوں ایسے خوبصورت موازنے کرتا ہے، کاش ہم اس قرآن کے پڑھنے والے بن جاتے، ان للطاغین لشر مآب، ان للمتقین لحسن مآب، لا ينصری اصحاب النار واصحاب الجنہ ام نجعل المتقین کالفجار، فمن يمشي مكبا على وجهه اهدى ام من يمشي على صراط مستقيم، ہر جگہ ایسا خوبصورت تقابل اللہ تعالیٰ لاتا ہے، آنکھ ہوتی دل ہوتا، تو قرآن ایک خوبصورت نغمہ ہے جو دل کے تاروں کو چھیڑ دیتا ہے اور ساری روح کو سرشار کر دیتا ہے، اور سر سے لے کر پاؤں تک اللہ اللہ بوٹی بوٹی پکارتی ہے۔ اللہ کی قسم، بدنصیب وہ نہیں جسے روٹی نہیں ملتی، جسے چھاؤں نہیں ملتی، جسے گھر نہیں ملتا، بدنصیب وہ ہے جسے اللہ نہ ملا، بدنصیب وہ جو اللہ کو کھو گیا۔ یہ دل اللہ کو دو، یہ تب ملے گا جب گھر بھی تو چھوڑو، در و دیوار تو پکڑ لیے ہیں، دل کے سارے در و دیوار پر قبضہ ہو گیا ہے، چیزوں کا، مال کا، اولاد کا، شہر کا، گھر کا، وطن کا، سونے چاندی زیور کپڑے کا۔ یہ گندا دل اللہ کو کیسے پیش کروں گا؟ جب اللہ اسے یوں کھولے گا تو اس کے اندر سے تو گند ہی گند نکلنا شروع ہو جائے گا۔ وحصل ما فی الصدور، اور کیسے نورانی دل ہوں گے، جب وہ کھلیں گے تو سورج بھی ان کے آگے ماند پڑ جائے گا۔ ولو یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسع نورهم بین ایدیہم و بایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار، تم دیکھنا اس دن میرے نیک بندے بندیوں کا نور کیسا ہوگا، جس نور نے ان کو چاروں طرف سے گھیرے میں لیا ہوا ہوگا۔ ایسے نہ مرو کہ دل کے اندھیرے ہمیں اندھا کر دیں، ایسے نہ مرو کہ دل کی گندگیاں ہمیں غلیظ کر دیں اور ہم ساری دنیا کے انسانوں کے آگے رسوا ہو رہے ہوں۔ ایسے مرو کہ دل جب کھلے تو خوشبوؤں سے محشر مہک اٹھے، دل جب کھلے تو اس کے نور سے محشر چمک اٹھے، دل جب کھلے تو اس کے سامنے، اس کی طرف نظریں اٹھ جائیں، اوئے ہائے کیسا خوبصورت دل ہے۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، یہ دل اللہ کو دو، اللہ پر، اللہ کے لیے زندہ رہنا سیکھیں، اللہ کے لیے مرنا سیکھیں، اللہ کے لیے بولنا سیکھیں، ساری زندگی سکھ چین کا نمونہ بن جائے گی۔ جب تک زبان پہ غیبت ہے کسی گھر میں سکھ نہیں آ سکتا، جب تک زبان پہ چغلی ہے کوئی گھر آباد نہیں ہو سکتا، جب تک زبان پہ نفرت بھرے بول ہیں کسی گھر میں راحت داخل نہیں ہو سکتی، جب تک گھر میں ایک دوسرے کی کمیاں پکڑ کے اس پر تبصرے کرنا، اس کو اچھالنا، نیک سے نیک مرد ہے عورت ہے وہ غیبت کے بغیر نہیں چلتا، اس کی تسبیح بھی چلتی، اس کی غیبت بھی چلتی ہے۔ یہ اللہ کی نظر میں انسانیت کی حدود سے نکل کر جانور میں جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ انسان انسان نہیں ہے جو اوروں کی کمیاں دیکھ کے اچھالتا پھرے اور تبصرے کرتا پھرے، اپنی نیکی کا گھمنڈ اوروں کی کمیوں پر تبصرے اور تکبر، یہ گناہوں کچھ جنا اور شراب سے اتنا ذلیل نہیں ہوتا اللہ کی نظر میں جتنا غیبت اور چغلی اور حقارت سے اللہ کی نظروں میں حقیر ہو جاتا ہے۔ دل دینا ہے اللہ کو تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سمجھو۔ اللہ کے نبی نے شادیاں زیادہ اس لیے کی تھیں کہ آپ کی زندگی عورتوں میں منتقل ہو، کیونکہ ہمیشہ دنیا میں عورتیں مردوں سے زیادہ رہیں گی۔ ایک بیوی آپ کی جوانی کا شوق نہیں تھا شادیاں کرنا، جوانی 25 سال کی عمر میں شادی کی، اور 50 سال کی عمر میں ڈھلنا شروع ہوتا ہے انسان، تو پورے 25 سال جوانی کے اپنے سے 15 سال بڑی عورت کے ساتھ گزار دیے، جو 2 شادیاں پہلے کر چکی تھیں، ہر شادی سے اولاد تھی، تیسری شادی آپ کے ساتھ ہوئی ہے۔ آپ نے زندگی کا 25 برس کا زمانہ جو عین بھرپور جوانی کا تھا ایک عورت کے ساتھ گزار دیا۔ جب آپ مدینہ تشریف لے گئے اور بڑھاپے نے دستک دی تو کٹھی 9 شادیاں 10 شادیاں کر لیں۔ یہ شادیاں شوق کی نہیں تھیں، جوانی کی نہیں تھیں، یہ شادیاں عورتوں کو تعلیم دینے کے لیے تھیں، عورتوں تک اللہ کا کی پاک کا پیغام پہنچانے کے لیے تھیں اور عورتوں کو اپنی پاک زندگی سکھانے کے لیے تھیں. ہر گھر میں ہر گھر میں اللہ کے نبی کی زندگی کو سکھایا جا رہا تھا, بتایا جا رہا تھا. پیچھے چلنا ہے تو مغرب کی عورت کے پیچھے مت چلو. مغرب کی عورت نے پردہ اتار کے بڑا دکھ دیکھا ہے, ہماری نسل سے پردہ اٹھ گیا ہے. یہ دکھوں میں گھر جائیں گے, گھرے پڑے ہیں, گھر جائیں گے. کیا گھرے پڑے ہیں؟ آزادی کا مطلب بے پردگی اور آوارگی نہیں ہے, آزادی کا مطلب بے مہار ہونا نہیں ہے, آزادی کا مطلب مرد عورت کا اختلاط نہیں ہے, آزادی کا مطلب منہ اٹھا کے چل پڑنا نہیں ہے. مغرب کی عورت کو جاؤ دیکھو کیسی وہ دکھی ہوئی ہے, پردے کو اتار کر اور چار دیواری سے نکل کر. 1792 میں ایک عورت تھی لندن میں, میری والسٹون کرافٹ, اس نے سب سے پہلے آزادی نسواں پر کتاب لکھی تھی. اس سے پہلے مغرب میں بھی مرد اور عورت میں حد فاصل تھی. عورت گھر میں تھی, مرد باہر تھا. شیطان نے دھوکہ دیا, عورتوں کو باہر لانا چاہیے, عورتیں مردوں کے ساتھ کام کریں. وہ باہر آ گئیں, پھر وہ نہ ماں رہی, نہ بیٹی رہی, نہ بہن رہی, نہ بیوی رہی, نہ خالہ رہی, نہ وہ چاچی رہی, نہ دادی رہی, نہ نانی رہی. وہ گرل فرینڈ بن گئی. جب دل بھر گیا ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیا, کسی اور کے پہلو میں جا سوئے اور قدم قدم پر ذلتوں نے گھیر لیا, دکھوں نے گھیر لیا. جو جب عورت پردے سے باہر آئے گی تو وہ بازار کی چیز بن جائے گی, وہ بازار کی چیز بنے گی. مرد کی حیوانیت اسے دو ٹکے کا نہیں چھوڑے گی, اور جب تک وہ پردے میں ہے اس کی عزت اور احترام باقی رہے گا, اس کا وقار باقی رہے گا. وہ ماں کے روپ میں بھی ہوگی, وہ بیٹی کے روپ میں بھی ہوگی, وہ بہن کے روپ میں بھی ہوگی, وہ بیوی کے روپ میں بھی ہوگی, ہر روپ میں عزت پائے گی. اگر اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب زندگی کو چھوڑا, جاؤ جا کے مغرب کی عورت سے پوچھو. 1998 میں اسی انگلینڈ کا سروے کیا تھا لوگوں نے اور عورتوں سے پوچھا تھا, تم کون سی زندگی چاہتی ہو, گھریلو عورت بننا چاہتی ہو یا یہی زندگی چاہتی ہو؟ تو جس ملک سے آزادی نسواں کی تحریک چلی تھی اس ملک کی 98% عورتوں نے کہا, ہم گھریلو عورت بننا چاہتی ہیں لیکن ہمیں خامد نہیں میسر, ہمیں خامد نہیں ملتے, ہمیں بوائے فرینڈ ملتے ہیں, خامد کوئی نہیں ہے. گھر کی زندگی چاہتی ہیں, ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے. اللہ تک رسائی اپنی عقل سے نہیں, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ تک پہنچے گا, اللہ اسے ملے گا, اللہ کو وہ پائے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں اس کا مقام ہوگا, اس کا مرتبہ ہوگا. رابعہ بصری عورت ہونے کے ناطے کوئی قابل ذکر عورت نہیں, وہ حبشی نسل عورت تھی, وہ بانج عورت تھی, وہ غلام زادی تھی, وہ کسی آزاد کی نسل نہیں تھی, غلامی کی نسل کی پیداوار تھی. وہ مالدار نہیں تھی, غلام کے پاس پیسہ کہاں سے آئے گا. وہ خوبصورت نہیں تھی, وہ صاحب اولاد بھی نہیں تھی, بانج تھی. ہر عیب جو کسی عورت کو معاشرے میں صفر کر دیتا ہے وہ اس عورت کے اندر پورا موجود تھا. اور میں 1300 سال کے بعد اس کا ذکر کر رہا ہوں واکینٹ کی مسجد میں عورتوں کے سامنے, کیوں کر رہا ہوں؟ کہ وہ ان صفتوں کی وجہ سے تاریخ میں اپنا مقام نہیں اس نے بنایا, اس نے اللہ کو پا کر تاریخ میں مقام بنایا. اس زمانے کی شہزادیوں کو کوئی نہیں جانتا, اس زمانے کی سلطان سلاطین کے حرم کو کوئی نہیں جانتا, اس زمانے کی ملکاؤں کو کوئی نہیں جانتا, لیکن اس زمانے کی ایک غلام زادی بانج فقیرن کو میں جانتا ہوں, آپ جانتے ہیں. اور 13 صدی کے بعد اس کا تذکرہ منبر پہ ہو رہا ہے کہ اس نے اللہ کو پایا تو اس کا بدصورتی بھی اس کی چھپ گئی, اس کا بانجھ پنا بھی چھپ گیا, اور اس کا اس کا غلام زادی ہونا بھی چھپ گیا اور اس کا فقیر ہونا بھی چھپ گیا. اور اس زمانے کی کیا آج کی عورتوں پر بھی ایسے چمکدار ہو کے روشن ہوئی جیسے سورج تاروں پر روشن ہو جاتا ہے. اس نے اللہ کو پا لیا تھا, اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لیا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کا مقام آج بھی زندہ رکھا ہوا ہے, اس کا مرتبہ آج بھی بلند ہے. وہ جب رات ہوتی اپنے خاوند سے کہتی آپ کو میری ضرورت ہے, اگر وہ کہتے ضرورت نہیں ہے تو پھر ان سے اجازت لے کے مصلے پہ کھڑی ہو جاتی اور ساری رات اللہ کے دربار میں گزار دیتی. جس رات ان کا انتقال ہونے لگا تو اپنی خادمہ کو بلا کے فرمایا کہ میں جب مر جاؤں تو کسی کو نہ بتانا, بس اتنے آدمی بلا لینا جو میرا جنازہ پڑھ کے مجھے دفن کر سکیں, صبح خود ہی لوگوں کو پتہ چل جائے گا. جس کرتے میں تہجد پڑتی تھی وہ میرا کفن بنا دینا اور مجھے چپ کر کے راتوں رات دفن کر دینا. جب ان کا انتقال ہوا تو خادمہ نے قریب کے چند آدمیوں کو بلا کر انہیں کہا, چند عورتوں نے غسل دیا, کفن دیا, جنازہ اٹھا کے دفن کیا. صبح لوگوں کو پتہ چلا کہ کیا قیامت آ گئی. رات کو اپنی خادمہ کو خواب میں آئیں اور ان کا شکریہ ادا کیا کہ بیٹی تیری بڑی مہربانی, تو نے وہ سب کچھ کیا جو میں نے تجھے کہا تھا. خادمہ نے خواب میں دیکھا سبز پوشاک چمکتی دمکتی, تو انہوں نے کہا کہ وہ آپ کا کرتا کہاں گیا جس میں آپ کو کفن دیا تھا, کا وہ اللہ نے اتار کے رکھ لیا ہے اور مجھے یہ جنت کا لباس دیا ہے, وہ کرتا قیامت کے دن میرے ترازو کے اندر تولا جائے گا. کہ آپ کے ساتھ قبر میں کیا بیتی, کب منکر نکیر آئے تھے اور مجھ سے کہنے لگے من رب کی, تیرا رب کون ہے, تو میں نے کہا سبحان اللہ, 40 برس جس کو نہ بھلا سکی اس کو 4 ہاتھ زمین میں آ کے بھول جاؤں گی جو مجھے پوچھنے آئے ہو میرا رب کون ہے. تو منکر نکیر کہنے لگے اس سے کیا حساب لینا, واپس ہی چلو. 42 سال کی عمر میں فوت ہوگی. کوئی عمر بھی اتنی لمبی نہیں پائی. تو اگر یہ زندگی کی چند صبح ہیں چند شامیں ہیں اللہ کو دے دو, پھر اللہ سب کچھ لوٹا کے تمہیں دے دے گا. یہ ویسے زندگی گزارو جیسے اللہ کہتا ہے. اللہ کیا کہتا ہے, جیسے اس کا رسول کہتا ہے. اس کی زندگی موجود ہے, سیرت پڑھو, سیرت سمجھو. اللہ تعالیٰ نے کائنات میں ایک حبیب بنایا, ایک محبوب بنایا, ایک سے عشق کیا, وہ ہے محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. خود بنا کر خود ہی اس کو چاہا ہے, خود بنا کر خود ہی اس سے پیار کیا ہے. ساری مخلوق اس نے بنائی, پر جب اسے بنایا تو کمال ہی کر دیا. کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. حسان ابن ثابت وہ کوڑی لایا ہے کہ ساری دنیا کے شاعر اس تک نہ پہنچ پائیں گے, نہ پہنچ سکتے تھے. کہاں دیکھ کے تعریف کرنا, کہاں بن دیکھے تھا. حسان تو سامنے دیکھ کے کہہ رہا تھا وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. ہمارے نبی حسان کے لیے ممبر بچھاتے تھے, کہ ممبر پہ بٹھا کر کہتے تھے کرو اللہ اس کے رسول کی تعریف. تعریف سجدی بھی دو کو ہے. باقی جو آدمی اپنی تعریف خود کر رہا ہوتا ہے نا, بڑائی بے وقوف لگ رہا ہوتا ہے. اللہ, جو عورت اپنی تعریف خود کر رہی ہوتی ہے نا, بڑی بے وقوف لگ رہی ہوتی. تعریف صرف اللہ کو ہے یا اس کے رسول کو ہے, جتنی کرو تھوڑی ہے. سارا جہان تعریف کرے اللہ کی نہیں ہو سکتی, سارا جہان تعریف کرے اللہ کے رسول کی نہیں ہو سکتی. جس کی تعریف خود اللہ کرے اس کی میں کیا کر سکتی. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا. خود مالک اپنے بندے کی تعریف کر رہا ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وہ بالافق الاعلی، یہ سب رب، رب اپنے محبوب کی تعریف کر رہا ہے، اپنے بن اتنی لمبی تعریف اللہ نے کسی کی نہیں کی، ہر نبی کے لیے دو جملے، تین جملے، چار جملے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے تھوڑی سی لمبی تعریف آتی ہے، نعم العبد انہ اواب، نعم العبد انہ اواب، بس ایسے اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی تعریف کرتا ہے، بڑا اچھا بندہ تھا میرا اور بڑا میری طرف لوٹنے والا تھا، بس من عبادنا المخلصین، بس انا وجدناہ صابرا، صبر والا، لیکن جب اپنے محبوب کی تعریف کرنے لگا تو قرآن رکتا ہی نظر نہیں آ رہا، کھلوتا ہی نظر نہیں آ رہا، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد راه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. اتنی لمبی تعریف، اس کو اب بیان کرنا شروع کرو، لاکھوں صفحے بھر دو، اس کی تشریح ختم نہیں ہوتی. والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى الم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فاغنى فاما اليتيم فلا تقهر واما السائل فلا تنهر واما بنعمة ربك فحدث الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. یہ سب اللہ جو شروع ہوتا ہے لگتا جیسے بند ٹوٹ گیا ہو اور پانی موجیں مارتا ہوا، مائے شلال موجیں مارتا ہوا، شور مچاتا ہوا، جیسے پہاڑی ندی پہاڑوں سے ٹکراتی ہے، شور مچاتی ہے، کبھی گنگناتی ہے، کبھی وہ جھاگ اڑاتی ہے. ایسے جب اللہ اپنے نبی کی تعریف شروع کرتا ہے تو یوں لگ جاتا ہے جیسے کوئی ندیوں کا پانی گنگنا رہا ہو، کھڑوتا ہی نہیں ہے. وہ جس کی اللہ تعریف کرے وہ کتنا قابل تعریف ہوگا، اسی کا طریقہ مرد بھی توڑ رہے ہیں عورتیں بھی توڑ رہے ہیں. وضحا ہے ترجمہ ایک در میں، وضحا مجھے اس روشن دن کی قسم، واللیل اذا سجا مجھے چھا جانے والی سیاہ رات کی قسم، ما ودعک ربک وما قلا میں نے تمہیں نہیں چھوڑا، میں تم پہ ناراض نہیں ہوں، وللآخرۃ خیر لک من الاولی یہ دنیا مچھر کا پر ہے، دھوکے کا گھر ہے، مکڑی کا جالہ ہے، چھوڑ اس کو، تیرے لیے آخرت کی بادشاہی ہے، تیرے پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے میں دیکھ رہا ہوں، تیرے گھر میں چراغ نہیں جلتا میں دیکھ رہا ہوں، فصبر فإنک بأعیننا میں سویا ہوا نہیں ہوں، دو دو مہینے تیرے گھر میں چولہا نہیں جلتا، توا نہیں رکھا جاتا، میں دیکھ رہا ہوں، میں چاہوں یہ اللہ کا قصورا میں چاہوں تو تیرے لیے سونے چاندی کے محل بنا دوں، براق تیرے در پہ باندھ دوں، جبریل تیرے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو، سونے چاندی کے برتنوں میں تجھے کھانے کھلاؤں. مجھے پتا ہے آج تیسرا دن ہے، تو نے ایک لقمہ نہیں کھایا. اب باغ میں گزر ہوا، باغ میں عبداللہ بن عمر ساتھ تھے، کھجورے پڑی تھی گری پڑی، گری ہوئی کھجور، سوتے نے کاٹی گر گئی، کوے نے کاٹی گر گئی، تو آپ اٹھا کے کھانے لگے. عبداللہ بن عمر سے کہنے لگے تو نہیں کھاتا؟ کہا جی مجھے بھوک نہیں ہے. تو آپ نے کہا عبداللہ مجھے بھوک ہے اور چوتھا دن ہے میں نے کچھ نہیں کھایا، چوتھا دن. آدھا گھنٹہ ناشتے میں دیر ہو جائے ہمارے سر میں درد، پیٹ میں درد، چوتھا دن ہے کچھ نہیں کھایا. فاصبر فإنک بأعیننا مجھے پتا ہے تیرے اوپر کیا بیت رہی ہے، میں دیکھ رہا ہوں. دیتے کیوں نہیں ہو؟ وَلَلَّا آخَرَتُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى، تو آس و صحیح آخرت میں دیکھ ساری بادشاہی تیری ہے، جنت کی چابی تیرے ہاتھ میں ہوگی، تیرے بغیر جنت کھل نہ سکے گی، تیرے بغیر کوئی جنت میں جا نہ سکے گا، تیرے بغیر حساب نہ شروع ہوگا، میرا جھنڈا تیرے سر پہ لہرائے گا، تیرے ہونٹ ہلیں گے تو دربار سجے گا، تیرے ہونٹ ہلیں گے تو حساب شروع ہوگا، تیری شفاعت ہوگی تو جنت کا در کھلے گا۔ فاصبر، صبر کر، مجھے پتا ہے کیا ہو رہا ہے، بستر پر تڑپ رہے تھے، تڑپ رہے تھے، تڑپ رہے تھے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر، اما عائشہ پاس لیٹی دیکھ رہی کیا ہو رہا ہے، پھر ایک دم چارپائی کی لکڑی جس پر بان جو وہ بنا ہوتا ہے، اس چارپائی کی لکڑی کے اوپر پیٹ کو رکھا اور نیچے جھک گئے، ایسے نیچے پیٹ کو لکڑی کا آسرا دے کر نیچے جھک گئے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا، یا رسول اللہ کیا ہو گیا؟ تو آپ نے کہا، عائشہ بھوک بڑی لگی ہے، پیٹ کٹھا ہو رہا ہے، آنتیں کٹھی ہو رہی ہیں۔ حضرت عائشہ رونے لگی کہ یا رسول اللہ، آپ اللہ سے مانگ کیوں نہیں لیتے؟ کہ نہیں، یہ نہیں مانگوں گا، یہ نہیں مانگوں گا، مجھ سے پہلے میرے بھائی جو نبی تھے وہ ایسے ہی بھوکے چلے گئے، میں بھی ایسے ہی چلا جاؤں گا، اور ایسے ہی گئے ہیں۔ جس رات کی صبح میں دنیا چھوڑی ہے، اس رات آپ کے گھر میں ایک چھٹان تیل نہیں تھا کہ چراغ ذاتی تیل سے جلایا جاتا، پڑوسن عورت سے تیل ادھار مانگ کے لائی ہے، دو جہان کے سردار کی محبوب بیوی، اور سب چراغ جلے ہیں، سارا ملک شور مچا رہا ہے، لوڈ شیڈنگ، لوڈ شیڈنگ، بجلی نہیں آ رہی، اے سی نہیں چل رہے، ہم بھی انہیں میں شور مچا رہے ہیں۔ 14 صدی پیچھے لوٹ کے تو دیکھو، تمہارے نبی کے گھر میں تو چراغ کے لیے تیل بھی کوئی، کتنا تیل چاہیے تھا؟ ایک چھٹان، دو چھٹان ساری رات کو کافی ہو جاتا ہے۔ وضحا، دوسرا ترجمہ سنو، وضحا، مجھے تیرے روشن علم کی قسم، واللیل اذا سجا، مجھے تیری ستاری کی چادر کی قسم، جس میں تو امت کے گناہگاروں کو چھپا لیتا ہے۔ وقف جناحك للمؤمنین، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کہا اپنے پر بچھا دے، یہ پر کے ساتھ ایک بڑی خوبصورت تشبیہ ہے، جیسے پرندہ اپنے پروں کے نیچے، مرغی اپنے پروں کے نیچے اپنے بچوں کو چھپا لیتی ہے، تو یہ حکم کے ساتھ ایک تعریف بھی ہے۔ بجلی گئی، چلو بھائی، لوڈ شیڈنگ کہا تھا ساتھ ہی، ان کو پتہ چل گیا شو فوراً، جنریٹر کوئی نہیں، یہاں وہ آپ کو جو تشبیہ دی ہے نا، وہ بڑی خوبصورت ہے، جیسے مرغی اپنے پروں میں بچے چھپاتی ہے، یہ وہ نبی ہے جو اپنی ستاری کی چادر میں ساری امت کو چھپا لیتا ہے۔ وضحا، تیسرا ترجمہ، وضحا، مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، مجھے تیرے خوبصورت سیاہ بالوں کی قسم، ما ودعک ربک وما قلا، نہ میں تمہیں چھوڑ سکتا ہوں، نہ میں تم پہ ناراض ہو سکتا ہوں، وللآخرت خیر لک من الاولی، یہ دنیا عارضی ہے، آخرت باقی ہے، وہ اصل ہے، وہ تیرے لیے ہے، ولسوف یعطیک ربک فترضی، یہ آیت ہمارے نبی کی شان میں سب سے بلند ہے۔ سارا قرآن اللہ کے نبی کی تعریف میں مختلف مقامات پر مختلف انداز میں آیا ہے، لیکن یہ آیت، اس سے بڑی آیت آپ کی شان میں اور کوئی نہیں کہ خالق کائنات جو ساری دنیا سے مطالبہ کرتا ہو مجھے راضی کرو، وہ یہ کہہ رہا ہو، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، کہ اے میرے حبیب، میں نے تجھے راضی کرنا ہے۔ ساری دنیا نبیوں سے مطالبہ کرنے والا، مجھے راضی کرو، عجلت الیک رب لترضی، موسیٰ علیہ السلام بھاگ کے آ رہے ہیں، پوچھا کیوں بھاگ کے آ رہے ہو؟ کہ یا اللہ تو راضی ہو جائے، اس لیے بھاگ کے آ رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، میرے نبی میں نے تمہیں راضی کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک زندگی کو واسطہ اور راستہ بنایا اپنے اور بندوں کے درمیان, مرد ہو یا عورت ہو, اسے اللہ تک پہنچنے کے لیے صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں ڈھلنا ہوگا. تبلیغ اس کی محنت ہے, اس کو سیکھنا پڑے گا, ورنہ زبان مار دے گی, نظریں مار دیں گی, یہ کمائیاں مار دیں گی, الگ کر دیں گی. زبان کا بول. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ پر تہمت لگانے میں شریک ہو گئے تھے, تین مخلص لوگ شریک ہو گئے تھے. یہ بات چلائی تھی منافقوں نے, تین اس میں مخلص بھی شریک ہو گئے, ان میں ایک حسان بن ثابت ہیں. تو حضرت عائشہ کو ان سے تکلیف پہنچی. ایک آدمی حضرت عائشہ کے سامنے حضرت حسان کی برائی کرنے لگا. ہاں, یہ ایسے موقع پر یہ لوگ بڑے خطرناک ہوتے ہیں. تو وہ برائی کرنے لگا کہ وہ کہیں کہ ہاں واقعی وہ ایسا اس نے میرے ساتھ یہ کیا. اس نے برائی کی تو حضرت عائشہ نے کہا چپ ہو جاؤ, میری چھوڑو, حسان وہ شخص ہے جو اللہ کے نبی کی تعریف کیا کرتا تھا, اپنا غم چھوڑ دیا. تو اللہ کے نبی نے پاک معاشرہ دیا ہے, وہ ہم نے سیکھا نہیں, بگڑ گیا ہے. صرف ایک زبان کے بول نے گھروں کے گھر اجاڑ کے رکھ دیے ہیں. اگر زبان کو قابو نہ کیا اور اسے اللہ کے رسول کی مرضی پر ڈھالنا نہ سیکھا, یہی زبان ہمیں ہلاک کر کے رکھ دی. آپ نے حضرت معاذ ابن جبل سے فرمایا, معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں گا, جی بتائیں. تو آپ نے زبان باہر نکالی تھی اور اس کو پکڑا انگلی اور انگوٹھے سے. ایسے تو بچے کو سمجھایا جاتا ہے. سامنے امت کا وہ شخص کھڑا ہے جس کے بارے میں آپ نے فرمایا قیامت کے دن جھنڈا علماء کا معاذ کے ہاتھ میں ہوگا, اور اس کو بچوں کی طرح سمجھایا. اسے قابو میں رکھنا, یوں کہا پکڑ کے, اسے قابو میں رکھنا. تو معاذ کہنے لگے, یا رسول اللہ زبان کے بول کی وجہ سے بھی پکڑے جائیں گے. کما ثقلت امک یا معاذ, ارے بے وقوف ہو گیا ہے تو معاذ, دیوانہ ہو گیا ہے, اتنا بڑا سمجھدار ہو کر ایسا بول بول رہا ہے. تمہیں خبر ہے, ہل یکب الناس فی نار جہنم علی منافر وجوہہم الا حصائد السنتہم. قیامت کے دن سب سے زیادہ جہنم میں پھینکنے والی چیز زبان ہوگی. سب سے زیادہ جو مرد عورت دوزخ میں جائیں گے تو اس زبان کی کھیتی. حصائد السنتہم, سمجھ رہے ہو, حصائد السنتہم. یہاں زبان کو تشبیہ دی ہے ہارویسٹر, یہ گندم کاٹنے والی مشین. آپ کے ہاں تو چونکہ زراعت نہیں ہے, شاید آپ نے نہ دیکھی ہو, یا تو دیکھی ہوگی پنجاب میں نیچے چلتی ہوئی. گندم بڑا بیچارہ کمزور سا پودا ہوتا ہے, ذرا سا یوں ذرا اس کو لگ جائے کٹ تو وہ گیا. تو ساری نیکیوں کو تشبیہ دی ہے گندم کے کھیت کے ساتھ, اور زبان کو تشبیہ دی ہے گندم کاٹنے والی مشین کے ساتھ. کہ جیسے گندم کاٹنے والی مشین جب کھیت میں جاتی ہے تو ساری گندم اس کے آگے بے بس ہو کے زور زبر ہو جاتی ہے. جو مرد عورت زبان کی حفاظت نہیں کرتے, اسے غیبت سے, گالی سے, چغلی سے, جھوٹ سے, لگائی سے, بجائی سے نہیں بچاتے, ان کی ساری زندگی کی نماز, روزہ, حج, زکات, تہجد, پردہ, تبلیغ, علم, ذکر, تلاوت, تسبیحات, یہ گندم کے کھیت کی طرح ہیں, اور ان کی زبان وہ کاٹنے والی مشین کی طرح ہے. ان کی ساری نیکیوں کو ان کی زبان کاٹ کے بھوسا بنا دے گی, اور وہ قیامت کے دن خالی ہاتھ کھڑے ہوں گے. اس نے بڑوں بڑوں کو ہلاک کر دیا ہے. یا چپ رہو یا خیر کا بولو, یا چپ رہو یا بھلائی کا بولو, کسی کی برائی نہ سنو نہ کرو, ورنہ یہ سارے عمل بے قیمت اللہ کر دے گا. اوروں کی اچھائی بولو, تعریف کرو, نہ کسی کی برائی کرو نہ سنو, اپنی برائی سننا سیکھو. ہم اپنی تعریف سنتے ہیں نا بڑے خوش ہوتے ہیں, کیا کہا, تو دوبارہ کہتے ہیں کیا کہا, اور اپنی برائی سن کے غصہ آتا ہے. اس غصے کو پینا سیکھو، اپنی برائی کے لیے سینہ کھلا کرو، اپنی اچھائی کے لیے سینہ تنگ کرو، اچھائی سنو نہیں، برائی کسی کی کرو نہیں، اپنی اچھائی سننے کے عادی نہ بناؤ اپنے آپ کو، اوروں کی خوبیاں بیان کرو دل کھول کے، کمیوں پر گونگے بن جاؤ، بڑے بڑے تہجد گزار آپ کے خواب کے برابر نہیں ہو سکیں۔ یہ وہ مبارک اخلاق ہیں جو اللہ کے نبی نے سکھائے۔ ایک صحابی نے کہا، یا رسول اللہ، ہماری پڑوسن عورت ہے، رات کو تہجد پڑھتی ہے، دن میں روزہ رکھتی ہے، پر زبان کی بڑی تیز ہے۔ صاحب نے کہا، جہنم میں جائے گی۔ دوسرے شخص نے کہا، یا رسول اللہ، ہمارے ایک عورت ہے جو فرائض ادا کرتی ہے، پر اس کے زبان کا بول بڑا میٹھا ہے، آپ نے کہا جنت کی بشارت دے دو۔ اپنی زبان پر قابو پاؤ، اس سے دنیا بھی بنے گی، اس سے آخرت بھی بنے گی۔ اس کو سیکھنے کے لیے اللہ کی راہ میں نکلو، مرد بھی نکلیں، عورتیں بھی نکلیں، اوروں کو بھی تیار کرو۔ تو یہ مستورات اپنی تشکیل کریں، آپ لوگ اپنی تشکیل کرو، اور اپنے اپنے نام لکھاؤ مستور۔
اسلامک ایسٹ ہاؤس، ہمارے ہاں تمام علماء کرام کے تبلیغی بیانات، قرأت، نعتیں، قوالیاں، آڈیو ویڈیو کیسٹس اور سی ڈیز میں دستیاب ہیں۔ نیز خالی آڈیو ویڈیو کیسٹس اور سی ڈیز پرچون و ہول سیل ریٹ میں بازار سے رعایت خریدے۔ اسلامک ایسٹ ہاؤس، دکان نمبر 1، پہلی منزل، مغل سرائے مارکیٹ، راجہ بازار، راول پنڈی۔ فون نمبر 5541854۔